سنیچر 13 مئی کے سربین کے ساتھ عادل شاہ زیب کا سلام. بلوچستان کے شہر گوادر میں فائرنگ سے 10 مزدور ہلاک. سیکیورٹی خدشات پاک چین اکنامک کوریڈور کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے؟
جو قوتیں ترقی کی مخالف ہیں وہ ان پر اس طرح کی بزدلانہ حملے کرتے ہیں، لیکن ان سے ہمارے ترقی کا سفر رکنے کی بجائے مزید تیز ہوگا.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر گوادر میں حکام کا کہنا ہے کہ نامعلوم افراد نے تعمیراتی کام کرنے والے مزدوروں پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں کم از کم 10 مزدور ہلاک اور کئی زخمی ہوئے ہیں. لویز حکام نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے 10 مزدوروں کا تعلق سندھ کے علاقے نوشہر و فیروز سے ہے. موقع پر موجود ایک مزدور ٹھیکیدار کا کہنا تھا،
جیسے آ رہے تھے نا، میں اٹھ کے گیا ان کے پاس، گیا تھا ان کو، بولا سب سندھی ہے، کچھ اب چکی ہے کچھ سندھ کے ہیں. اسے سے بولا مگر بولا سائڈ میں ہو جاؤ، میں نے بلوچی کیا نا اسے، بولا سائڈ میں ہو جاؤ، میرے کو اتنا سائڈ میں کیا، ان کو سب کو کٹ گیا، ٹارک مارا. بندے دو تھے، آئے تھے پشکن کے سائڈ سے، سیکورٹی نہیں تھا بھائی، پہلے بھی نہیں تھا، ابھی نہیں تھا، جو 1.5 سال سے کام کر رہے ہیں.
واقعے میں ہلاک ہونے والے مزدوروں کی لاشوں اور زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال گوادر منتقل کیا گیا ہے. چین میں اتوار کو دی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے 2 روزہ اجلاس کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں 130 ممالک سے 1500 مندوبین شریک ہو رہے ہیں. اس اجلاس میں 29 سربراہان مملکت بھی شریک ہوں گے. وزیراعظم پاکستان میاں نواز شریف بھی شرکت کے لیے چین میں موجود ہیں. تفصیلات جانیے عابد حسین سے.
چین میں دا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو سال کا سب سے بڑا سفارتی اجلاس قرار دیا جا رہا ہے. پروجیکٹ چین کی جانب سے عالمی سطح پر معاشی مشکلات کے خاتمے کی کوشش ہے. اس پروجیکٹ کے ذریعے چین تجارت میں اضافہ اور اپنی معیشت کو ایشیا سے باہر کے خطے میں لے جانا چاہتا ہے. ایسا کرنے کے لیے چین بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک کو ملانے کا عزم رکھتا ہے. چند اندازوں کے مطابق چین کا منصوبہ ہے کہ ہر سال $150 بلین کی سرمایہ کاری کرے گا. رواں سال کے آغاز پر ریٹنگ ایجنسی فچ کا کہنا تھا کہ $900 بلین کے پروجیکٹ کی یا تو منصوبہ بندی کر لی گئی ہے یا ان پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے.
وائٹ ہاؤس نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وفاقی تفتیشی ادارے ایف بی آئی کے برطرف کیے گئے ڈائریکٹر جیمز کومی سے وفاداری کا عہد طلب کیا تھا. تفصیلات جانیے حمیرہ کمل سے.
پریس سیکرٹری شان اسپائسر نے امریکی میڈیا میں شائع ہونے والی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے جنوری میں ہونے والے ایک نجی اشائیے میں جیمز کومی سے صرف رسمی گفتگو کی تھی. جمعے کے روز ہونے والی اس پریس کانفرنس میں شان اسپائسر نے ان الزامات پر واضح جواب دینے سے گریز کیا، جس میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں ملاقات کرنے والوں کی گفتگو ریکارڈ کر رہے ہیں. واضح رہے کہ کچھ گھنٹے قبل صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے جیمز کومی کے حوالے سے لکھا تھا، وہ دعا کریں کہ ہماری گفتگو ٹیپ نہ کی گئی ہو.
پریس سیکرٹری شان اسپائسر نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی ٹویٹ دھمکی آمیز نہیں تھی. یورپی یونین کے قانون نافذ کرنے والے ادارے یوروپول کا کہنا ہے کہ جمعے کے روز دنیا بھر میں اداروں پر ہونے والے سائبر حملے بہت بڑے پیمانے پر تھے. 100 سے زیادہ ممالک میں ادارے حملے کا شکار ہوئے، جس میں سب سے زیادہ متاثر روس ہوا. تفصیلات جانیے عبید ملک سے.
جمعے کے روز ایک بڑے سائبر حملے میں مبینہ طور پر امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی سے چرائے گئے آلات کی مدد سے کل سے دنیا بھر میں کئی اداروں کو نشانہ بنایا گیا ہے. ہیکرز نے گزشتہ ماہ ایٹرنل بلو نامی سافٹ ویئر چرانے کا دعویٰ کیا تھا اور اسے آن لائن جاری کر دیا تھا. حالیہ حملے میں دنیا بھر میں ہزاروں مقامات پر کمپیوٹر لاک کر دیے گئے ہیں. ان اداروں سے کمپیوٹر کھولنے کے لیے $300 بٹ کوائن کی شکل میں تاوان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. ایک ماہر نے ٹویٹ کیا ہے کہ انہوں نے ہزاروں کمپیوٹرز میں وانا کرائے نامی رینسم وائر دیکھا ہے. سائبر سیکیورٹی کے ماہرین ان واقعات کو ایک مشترکہ حملے کی صورت میں دیکھ رہے ہیں.
پاکستان کے صوبہ سندھ میں 7 کے مقام پر صوفی بزرگ لال شہباز قلندر کا 765واں عرس 18 مئی کو ہوگا، جس کے لیے زائرین کی بڑی تعداد 7 کے سفر پر روانہ ہو گئی ہے. یہ عرس ایسے وقت ہو رہا ہے جب 16 فروری کو 7 کے مقام پر صوفی بزرگ لال شہباز قلندر کے مزار کے احاطے میں ہونے والے خودکش دھماکے میں 76 افراد ہلاک ہو گئے تھے. عرس پر جانے والوں سے ہمارے نامہ نگار عمر دراز کی گفتگو سنیے.
اپنے گھر کی، اپنی والدہ کی، اپنے والد صاحب کی، اپنی ساروں کی دعا خیر.
ٹرین میں جا رہے ہیں؟
ہاں جی.
گرمی اتنی ہوتی ہے،
بہت زیادہ
مشکل نہیں ہوتا؟
بہت زیادہ. ایسے ہی ہے نا گرمی تو پھر سرکاروں پہ جانا دل کے ہاتھ سے تو جا رہے ہیں نا گرمی میں بھی جا رہے ہیں.
اطلاعات کے مطابق عرس کے موقع پر انتظامیہ نے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے ہیں. ان انتظامات میں پولیس اور رینجرز کے اہلکاروں کے علاوہ سادہ لباس میں ملبوس اہلکار بھی تعینات کیے جائیں گے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
چھبیس مارچ سے 28 اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز پر, 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز پر اور 25 میٹر بینڈ پر 11910 اور 12075 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے شہر گوادر میں تعمیراتی کام کرنے والے مزدوروں پر فائرنگ سے 10 مزدور ہلاک ہو گئے ہیں. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یا سی پیک میں سیکیورٹی خدشات پر اکثر بات تو ہوتی رہتی ہے. اس بارے میں وفاقی وزیر برائے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ اس قسم کے واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض عناصر نہیں چاہتے کہ بلوچستان کے عوام ترقی کریں. احسن اقبال وزیر اعظم نواز شریف کے ہمراہ ون بیلٹ ون روڈ نامی کانفرنس میں شرکت کے لیے بیجنگ میں موجود ہیں, جہاں آج گوادر کے لیے کئی نئے پروجیکٹس کے معاہدے کیے گئے. میں نے ان سے بات کی اور پوچھا کہ سی پیک کی کامیابی کے لیے سیکیورٹی کا مسئلہ اکثر زیر بحث رہتا ہے. آج گوادر میں 10 مزدوروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا, تو ایسے میں ان پروجیکٹس اور سڑکوں کی تعمیر سب بے معنی نہیں نظر آتی؟
میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات دراصل اس منصوبے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں. بلوچستان کے اندر حکومت تعمیر و ترقی کے اور سڑکوں کے جس جال کے منصوبے پر عمل کر رہی ہے, وہاں پسماندہ ترین اور بہت ہی جو ان کے ترقی سے علیحدہ علاقے تھے وہ ترقی کے مراکز اور ترقی کے عمل سے جڑ رہے ہیں. ہم نے جب گوادر سے کوئٹہ کی سڑک کی تعمیر مکمل کی تو 45 جوانوں کی شہادت ہوئی اور ان پر ان لوگوں نے حملہ کیا جو نہیں چاہتے تھے کہ بلوچستان کے غریب پسماندہ علاقے ترقی کے ساتھ جڑیں, اور وہ خوف زدہ تھے اگر لوگوں میں موبیلٹی آ گئی اور لوگ آگے ترقی میں نکل گئے تو ہمارے چنگل سے نکل جائیں گے.
جی.
جو قوتیں ترقی کی مخالف ہیں وہ ان پر اس طرح کی بزدلانہ حملے کرتے ہیں, لیکن ان سے ہمارے ترقی کا سفر رکنے کی بجائے مزید تیز ہوگا, اور ہم انشاءاللہ جو بھی انسانی وسائل میں حفاظتی اقدامات ہیں انہیں ضرور بروئے کار لائیں گے.
احسن اقبال صاحب, ایسے جو حملے ہوتے ہیں تو اس پر obviously چین کو بھی تو تشویش ہوتی ہوگی, آپ وہاں موجود ہیں, تو آج جو گوادر میں واقعہ ہوا اس کی اطلاع وہاں تک ظاہر ہے پہنچی بھی ہوگی, تو اس پر کسی قسم کی تشویش ہے وہاں پر؟
دیکھیے, ہمارے درمیان سیکیورٹی صورتحال کے اوپر باقاعدہ رابطہ رہتا ہے اور پاکستان اور چین مکمل طور پہ اعتماد کے ساتھ حفاظتی اقدامات اور سیکیورٹی کے بندوبست کو یقینی بنا رہے ہیں, اور اس بات پر بھی ہم یقین رکھتے ہیں کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس سے ہمیں اپنی رفتار کو آہستہ نہیں کرنا بلکہ تیز کر کے ان دشمنوں کو جواب دینا ہے کہ وہ ایسے بزدلانہ واقعات سے اس منصوبے کے پہیے کو یا اس کی ترقی کو نہیں روک سکیں گے.
چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ جو ہیں وہ اس وفد کا حصہ ہیں وزیراعظم کی سربراہی میں جو چین پہنچا ہے, تو اس کا مطلب یہ لے لیا جائے کہ جو خیبر پختونخوا کی حکمران جماعت تھی, تحریک انصاف یا عوامی نیشنل پارٹی, ان کے جو کنسرن تھے سی پیک کے حوالے سے, یا سندھ کے جو کنسرن تھے, یا بلوچستان کے جو کنسرن تھے کہ زیادہ جو پروجیکٹس ہیں وہ پنجاب سینٹرک ہیں, اور جو جس طرح کے ان کے بیانات اور احتجاجی مظاہرے بھی اس بارے میں کیے گئے, تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ معاملات حل ہو گئے ہیں اور وہ اب مطمئن ہیں آپ کے خیال میں؟
دیکھیے, سب سے پہلے تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس پورے منصوبے کے جو پرنسپل بینیفیشریز ہیں وہ بلوچستان اور صوبہ سندھ ہیں جہاں پر زیادہ انویسٹمنٹ جائیں گی, اور جو ابتدا میں کنفیوژن پھیلی اس کے پیچھے کچھ ایسا بےمانی پروپیگنڈا تھا جس سے کچھ بدگمانیاں پیدا ہوئیں, لیکن دسمبر 2016 میں جو چھٹی جے سی سی میٹنگ ہوئی تھی اس میں تمام وزراء اعلیٰ شریک ہوئے اور انہوں نے مکمل طور پہ اعتماد کا اظہار کیا, اور پوری سپورٹ آج بھی جو ہماری میٹنگز تھی اس میں وزراء اعلیٰ نے شامل ہو کر بھرپور اپنے صوبائی حکومتوں کی طرف سے سی پیک کی حمایت کا ارادہ کیا. تو لہٰذا اس وقت پاکستان کی وفاقی حکومت اور پاکستان کی چاروں صوبائی حکومتیں مل کر سی پیک کی کامیابی کے لیے مکمل اتحاد اور یدانگت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لہذا پورا وفاق سی پیک کی پشت کے اوپر ہے۔
پروجیکٹ میں تو ایسے ممالک بھی شامل ہوں گے جن سے پاکستان کے تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہیں رہے، تو ان کو بھی تو فار ایگزامپل اگر ممالک ایسے شامل ہو جاتے ہیں جن کو آپ کو سینٹرل ایشین ممالک تک رسائی دینی پڑے گی، پاکستان سے راستہ دینا پڑے گا، وہ کیسے کریں گے آپ؟
دیکھیے، پاکستان اپنے خطے میں امن کا خواہاں ہے اور اس کی مسلسل کوشش ہے کہ خطے میں امن قائم کرنے کے لیے اپنے ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات قائم کرے، اور ہم اپنے خطے میں اقتصادی تعلقات کو ترقی دینے میں یقین رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے وزیر اعظم کی مسلسل کوشش رہی ہے کہ ہم افغانستان اور بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں، اور میں امید کرتا ہوں کہ بھارت کی طرف سے جو تنگ نظری کا سی پیک پر مظاہرہ کیا گیا ہے وہ بہت جلد اس بات کو محسوس کریں گے کہ خود ان کے مفاد میں علاقائی تعاون کا راستہ ہے، علاقائی مہاجرائی کا راستہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ اس لیے پاکستان کی خواہش ہے کہ ہم اپنے خطے میں جہاں پر بہت کانفلکٹ رہا، جہاں پر بہت نقصان ہوا، اب علاقائی امن کے ذریعے، استحکام کے ذریعے اور ریجنل کنیکٹیویٹی کے ذریعے اقتصادی ترقی کے عمل کو آگے لائیں تاکہ ہم اپنے عوام کو خوشحالی اور بہتر مستقبل دے سکیں۔
یہ تھے پاکستان کے وفاقی وزیر برائے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال، جو کہ اس وقت ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ کے سلسلے میں چین میں ہے اس وقت۔ ون بیلٹ ون روڈ دراصل ہے کیا؟ تفصیل کے ساتھ نازیہ گلزار۔
فضائی اور سمندری راستوں کے ذریعے اپنے ملک کو دوسرے ممالک کے قریب لانے کے لیے چین کے صدر کا ایک بڑا ارادہ، جس کو نام دیا گیا ہے ون بیلٹ ون روڈ کا، لیکن اس منصوبے کا اصل مطلب ہے دوسرے ممالک کے ساتھ تجارتی روابط کو فروغ دینا اور چین کو یورپ سمیت مختلف ممالک کے ساتھ ملانا ہے۔ چین اس منصوبے پر اربوں ڈالرز خرچ کر رہا ہے اور پوری دنیا میں انفراسٹرکچر کا جال پھیلا رہا ہے، جس میں بندرگاہیں، ریلوے اور پائپ لائنز شامل ہیں۔ چین کے صدر یی جن پنگ ون بیلٹ ون روڈ کی پالیسی کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور ملکی ترقی کے لیے اسے بنیادی جزو سمجھتے ہیں، جس کا ذکر وہ کئی بار کر چکے ہیں۔ چین میں کئی منصوبے زیر غور ہیں جن پر آنے والی لاگت کا تخمینہ اربوں ڈالرز ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت کی جانب سے اس طرح کی تشہیری ویڈیوز بھی دکھائی جا رہی ہیں جن میں ون بیلٹ ون روڈ کا پرچار دکھائی دیتا ہے۔ یہ ہے اصل حقیقت ون بیلٹ ون روڈ کے ایک بڑے منصوبے کی۔ چین کے اندر معاشی ترقی سست روی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے چین اپنی تجارت کے جال کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے، کیونکہ اس طرح چین سے یورپ تک برآمدی مصنوعات کی مال برداری کے لیے درکار وقت بہت کم ہو جائے گا۔ لیکن دنیا کی مختلف کمپنیاں اس خدشے کا شکار ہیں کہ اس اقدام سے فائدہ صرف چین کو ہوگا یا انہیں بھی ہوگا، کیونکہ چین میں اسپینش وائن کو فروخت کرنا بہت مشکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن
نہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔
یعنی چین میں دوسرے ممالک کی کمپنیوں کے لیے کاروبار کرنا اتنا آسان نہیں۔ چین کے دنیا کے باقی ممالک کے ساتھ تجارتی روابط پہلے بھی تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں، لیکن اب تناسب میں بہت فرق ہے۔ چین بڑے پیمانے پر اپنی کاروباری دنیا کو وسیع کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ انفراسٹرکچر کو اس حد تک بڑھانا ایک بہت بڑا عزم ہے، لیکن ان منصوبوں کی تکمیل اور مقصد کے حوالے سے بہت چہما گوئیاں ہو رہی ہیں۔ اب یہ سب کچھ حکومت پر منحصر ہے کہ وہ اس منصوبے کو کن بنیادوں پر پایۂ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔
ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ کی تفصیل آپ نے سنی نازیہ گلزار سے۔ اسی موضوع پر میں نے بات کی بیجنگ میں مقیم صحافی سیبل داس گپتا سے اور ان سے پوچھا کہ ون بیلٹ ون روڈ کیا یہ چین کی نئی قیادت کا ویژن ہے؟
2013 میں بیلٹ اینڈ روڈ پریسیڈنٹ سی جی پنگ نے اناؤنس کیا تھا، اور اس کے بعد سے وہ پھیلتا گیا ہے۔ اب 6 کوریڈر ہے سارے دیش، دنیا میں سے 6 راستے سے وہ نکلے گا جی، اور یہی ان کی ویژن ہے۔
تو یہ آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ 6 راستے سے نکلے گا، تو اتنے بڑے پروجیکٹ سے جو کہ افریقہ تک جائے گا، اس سے حاصل کیا ہوگا؟
پرانے زمانے میں سلک روڈ ہوا کرتا تھا اور ایسے اور 7 بڑے بڑے روٹس ہوا کرتے تھے جو انسان کو انسان سے جوڑا ہے، اور بڑے پروجیکٹس ہوئے ہیں۔ تو چین وہی کرنا چاہتی ہے. لیکن جہاں تک چین کا سوال ہے کہ چھ آل دا چھ روٹس سارے کے سارے چین کو کنیکٹ کرتے ہیں
جی,
ایسا ایک بھی روٹ نہیں جو اپنے آپ کنیکٹ ہوتی ہے. تو یہ چین کو دنیا سے کنیکٹ کرے گا تو چین کا مال بھی بکے گا اور اس کا بزنس بھی ایکسپانڈ ہوگا, کیونکہ چین کو اب دنیا کا سب سے بڑا موسٹ سب سے پیسے والا دیش بننا ہے امریکہ کی کمپیریزن میں.
جی جی جی. تو سیول جی, یور ایشین برج کی بھی بات ہوتی ہے, یہ ون بیلٹ ون روڈ کیا اس سے مختلف پروجیکٹ ہے؟
یور ایشین جو یہ ہے بیسیکلی چین کو اگر یوروپ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے
جی
تو اسے یوریشین راستے کے سوائے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے وہ تو یا تو ٹرکی کے راستے سے جا سکتے ہیں یا تو سینٹرل ایشیا کی.
اچھا.
یہاں تک کہ سینٹرل ٹرکی جانے کے لیے بھی سینٹرل ایشیا کے راستے سے جانا ہوگا. تو یوریشیا میں خاص کر کے جتنے استان ہیں, کزاکستان, کرگستان, ازبکستان, ان راستوں سے نکلتے ہوئے ٹرکی ہوتے ہوئے اسے یوروپ تک پہنچنا ہے, یہ ارادہ ہے.
اچھا, یہ ون بیلٹ ون روڈ جو پروجیکٹ ہے اس میں آپ کے خیال میں انڈیا کا شامل ہونا کتنا اہم ہے؟
دیکھیے یہ ایک روڈ ہے بی سی آئی ایم, بنگلہ دیش, چائنا, انڈیا, میانمار, یہ چھ کوریڈور میں سے وہ ایک کوریڈر ہے. انڈیا اگر جوائن نہیں کرتی ہے تو وہ کوریڈر نہیں بن سکتی.
اچھا.
دوسرا یہ ہے کہ انڈیا اس لیے چاہتے ہیں کہ انڈین اوشن تک چین کو پہنچنا ہے. چین کا آج سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ 70-80% چین کا جو آج ٹریڈ ہے وہ ملاکا اسٹریٹ سے آ رہا ہے اور ملاکا اسٹریٹ پائرٹ سے گھرا ہوا ہے, بہت چھوٹا ہے اور بہت ڈینجرس ہے, کئی بار رکنے کا ڈر رہتا ہے. تو وہاں اگر کام بند ہو جائے تو چین کا 70% ایکسپورٹ رک سکتا ہے. اسی لیے چین چاہتی ہے کہ انڈین اوشن تک پہنچ جائے. ایک راستہ یہ ہے کہ آپ انڈیا کے ساتھ کنیکٹ کریں یا تو چین نیپال انڈیا کو کنیکٹ کریں, اور ایک بار آپ انڈیا کنیکٹ کر گئے تو انڈین اوشن تک آپ پہنچ سکتے ہو. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈر کے راستے سے جائیے, سنجانگ سے آپ پاکستان میں گوادر پورٹ تک جائیے وچ از لائک 2400 کلومیٹر, اور وہاں سے آپ عربین سی میں انٹر کریے, اور عربین سی ہوتے ہوئے وہ تھوڑا لمبا راستہ ہے, پورا گھوم کے آپ انڈین اوشن پہنچیے. یہ دو راستے.
اچھا, تو انڈیا کے نہ شامل ہونے میں رکاوٹ ہے کیا سیول داس جی؟
انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ جیسے سنجانگ سے پاکستان کے طرف یہ پاکستان چائنا اکنامک کوریڈر نکلتا ہے جو کہ بیلٹ اینڈ روڈ کا حصہ ہے, تو وہاں بیچ میں پہلا پروونس جو آتا ہے وہ گلجت بلتستان اور وہ ایریاز آتے ہیں جو کہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر میں ہے. تو انڈیا کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارا ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے, پاکستان کہہ رہا ہے ان کا ہے, انڈیا کہہ رہا ہے ان کا ہے. اگر آپ اس کا نام چائنا پاکستان اکنامک کوریڈر کہتے ہو تو آپ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہو کہ کشمیر پوری طرح سے پاکستان کا ہے, تو انڈیا کا کلیم ختم ہو جاتا ہے اور انڈیا کی جو سوورنٹی ہے, انڈیا کی جو کلیم ہے اس کو آپ نکارا کر رہے ہو, اس کو ختم کر رہے ہو. تو جس سے ہم کو نقصان ہے اسی پروجیکٹ میں ہم کیسے جڑ سکتے ہیں؟ لیکن جب آل ایشین انفراسٹرکچر بینک بنا تو انڈیا سب سے پہلا کنٹری تھا جڑنے کے لیے, اور آج بھی سیکنڈ ہائیسٹ شیئر ہولڈر ہے اس کا انڈیا. اس میں انڈیا کو اعتراض نہیں تھا, لیکن چونکہ یہ اس کی سوورنٹی کو ٹچ کر رہی ہے اسی لیے وہ جوائن نہیں کرنا چاہتے.
اچھا سیبل جی, آپ نے انڈین اعتراضات کی اس پروجیکٹ کے بارے میں بات کی, تو انڈیا خطے کا بڑا ملک ہے, تو کیا اس کی شمولیت کے بغیر یہ پروجیکٹ ممکن ہو سکے گا؟
نہیں, یہ تو بالکل ممکن ہو سکے گا. آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ چین کو انڈین اوشن تک پہنچنے میں رکاوٹ آ سکتی ہے. چین تو دنیا بھر جائے گی, سینٹرل ایشیا بھی جائے گی, افریقہ بھی جائے گی, پاکستان, صرف ایک حصے میں انٹر کرنے میں تکلیف ہوگی.
اچھا, انڈین اوشن, تو انڈین اوشن تک اگر چین کو ایکسس نہیں بھی ملتی,
انڈین اوشن کے علاوہ آپ کا ساؤتھ ایشیا میں آپ اگر بنگلہ دیش, میانمار, نیپال اور سری لنکا میں اگر جانا چاہتے ہیں تو راستہ تو وہی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ انڈیا اپنے آپ میں, آج دیکھیے آپ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو لیجیے, جو پورا آسیان ہے, سنگاپور, ملیشیا, انڈونیشیا, وہاں تو چین پھیلا ہوا ہے. तो उसका बिजनेस कितना ग्रो कर सकता है, 8 or 10% ग्रो कर सकता है, क्योंकि चीन का बिजनेस भरा हुआ है। सेंट्रल एशिया का तो मार्केट ही छोटा है, वहां तो इंसान ही कम बचते हैं। तो पूरा सेंट्रल एशिया, पूरा साउथ एशिया, पूरा साउथ ईस्ट एशिया कहीं भी इतना बड़ा मार्केट नहीं है जितना इंडिया में है।
अच्छा,
अगर आप पाकिस्तान का भी मार्केट लेते हैं तो आज चाइना पाकिस्तान में $6 बिलियन का माल बेच रही है और इंडिया में $60 बिलियन का बेच रही है। तो ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। पाकिस्तान का मार्केट आपको जरूर मिल रहा है, लेकिन कितना मिल रहा है और किस भाव में मिल रहा है? आप तो इतना पैसा लगा रहे हो ना, ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर आप इंडिया को कनेक्ट कर सकते हैं।
ये थे बीजिंग में मुकीम सहाफी सेबल दास गुप्ता। पाक चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर में गवादर एक अहम शहर है, जहां आज 10 मजदूरों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इस बारे में सैरबीन में आपने विफाकी वजीर एहसन इकबाल को भी सुना, जिनका कहना था कि एक बुजदिलाना कदम है जिससे तरक्की की रफ्तार नहीं रुकेगी। गवादर में होने वाले वाकये की मजीद तफसील सुनते हैं मोहम्मद काजिम से।
इन मजदूरों पर ग्वादर के दो मुख्तलिफ मुकामात गंज और पिशकान में हमले किए गए। ग्वादर में इंतजामिया के एक अहलकार ने बताया कि इन इलाकों में मजदूर सड़क की तामीर के मंसूबों पर काम कर रहे थे। इन इलाकों में मुसल्ला अफराद आए और उन पर हमला किया। इन वाकियात और इलाकों के मेल वकू के बारे में ग्वादर के मुकामी साफी बहराम बलोच का फोन पर कहना था।
ये वाकया ग्वादर से मगरिब की जानेब 50 किलोमीटर दूर जेर तामीर गंज पिशकान रोड पर पेश आया है, जिसमें 10 मजदूर हलाक हुए हैं और एक जख्मी हुआ है।
हलाक होने वाले मजदूरों की लाशों को पोस्टमार्टम और जख्मी मजदूर को इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ग्वादर मुंतकिल किया गया। इस वाकये में जख्मी होने वाले मजदूर अजूर बख्श का कहना था कि हम लावर दोते और मोटरसाइकिल पर आए।
हम उधर काम कर रहे थे, वो बंदा आया हमारे को बुलाया हाथ ऊपर कर, हम हाथ ऊपर क्या उसने बोला लेन लगा, हम लेन लगाया था उसने गोली मारी, दो बंदा था।
ये मजदूर इस इलाके में गुज़िश्ता 1.5 साल से काम कर रहे थे। मजदूरों का ताल्लुक कंडियारो और सिंध के दीगर इलाकों से था। ग्वादर में सड़क के मंसूबे पर काम करने वाले कारकुनों पर इस हमले की जिम्मेदारी कलदम अस्करियत पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। चंद रोज कबल तंजीम की जानिब से जिला कोलू में एक सड़क की तामीर पर काम करने वाले अहलकारों पर हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की गयी थी। ग्वादर बलुस्तान का साहली जिला है। ग्वादर इंसामी लिया से मकरान डिवीजन का हिस्सा है। बलुस्तान में हालात की खराबी के बाद से ग्वादर और मकरान डिवीजन के दीगर अजला में कमी बेशी के साथ बदमनी के वाकयात पेश आ रहे हैं। दूसरी जानिब मस्तों में होने वाले खुदकुश हमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे मुनक्किद किए गए। क्वेटा में JUIFA के अलावा JUI नजरियाती के जेर तमाम भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मनान चौक पर JUIFA के जेर तमाम होने वाले एहतजाज के शुरका ने ये नारे लगाए। इस वाकये के खिलाफ बलुस्तान के बाज इलाकों में बतौर एहतजाज कारोबारी मराकज भी बंद रहे। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने क्वेटा का दौरा किया। उन्होंने इस वाकये में जख्मी होने वाले डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और दीगर जख्मियों की आयादत की। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को तब्दील करने की जरूरत पर जोर दिया।
मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी खारजा पॉलिसी को रिव्यू करे और खारजा पॉलिसी को रिव्यू करते हुए खास तौर पे जो पड़ोसी हैं, जैसे मैंने कहा ईरान और बिलखसूस अफगानिस्तान, इनके साथ अपने ताल्लुकात को जो है वो बेहतर बनाए।
मस्तूंग वाके का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मोहम्मद काजिम, BBC क्वेटा।
सामीन, वक्त कुछ चंद घड़ियां मुयसर आई हैं, नजर डालते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर, जहां इस वक्त जो आप सबसे ज्यादा खबर पढ़ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान और ईरान को सुनामी के मुश्तरका खतरे का सामना है। एक नई तहकीक में पाकिस्तान और ईरान के जनूबी साहली इलाके मकरान में जलजले और सुनामी के खतरे की निशानदेही की गई है। اور اسی دوران ہماری ویب سائٹ پہ آپ آئیے تو پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان جو تیسرا کرکٹ ٹیسٹ ہے اس کے چوتھے دن کا کھیل اس وقت جاری ہے. ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم 247 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی ہے اور پاکستان کو اس وقت 100 سے زیادہ رنز کی برتری حاصل ہے. عباس جو کہ پاکستانی بالر ہیں انہوں نے ویسٹ انڈیز کے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. انتہائی اچھی پرفارمنس آج ان کی رہی. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان آج اپنے اننگ کا آغاز جب کرتا ہے تو وہ کتنی تیزی سے کرتا ہے اور کتنی لیڈ بنا سکے گا, اور دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ میچ جو ہے نتیجہ خیز ثابت ہوگا یا ڈرا ہونے کی جانب چلا جائے گا یہ میچ. سیربین ابھی جاری ہے.
ریم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبناز.
پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان ڈومینیکا میں جاری تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کا آج چوتھا دن ہے. تیسرے دن کھیل کے اختتام پر ویسٹ انڈیز نے پاکستان کے 376 رنز کے جواب میں اپنی پہلی اننگز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 218 رنز بنائے تھے. پاکستان کی جانب سے یاسر شاہ نے 3 جبکہ محمد عباس اور اظہر علی نے ایک ایک وکٹ حاصل کی. انگلش پریمیئر لیگ ٹائٹل فٹ بال کلب چیلسی نے جیت لیا ہے. ویسٹ بروم کے خلاف 1-0 کی جیت کے ساتھ ہی چیلسی نے چھٹی مرتبہ یہ اعزاز اپنے نام کیا ہے. چیلسی کے مینیجر اینٹونیو کانٹے کا کہنا ہے کہ ان کی نگاہیں اب ایف اے کپ کی جیت پر ہیں اور وہ اس سیزن میں ڈبل ٹائٹلز کے فاتح بن کر کلب کی شاندار کامیابی کو عظیم فتح میں بدلنے کے خواہش مند ہیں. ایف اے کپ کا فائنل 27 مئی کو فٹ بال کلب آرسنل اور چیلسی کے درمیان کھیلا جائے گا, اور ایف اے کپ میں خواتین کی فٹ بال ٹیمز کا فائنل آج مینچسٹر سٹی اور برمنگھم سٹی کے درمیان ہے. اسکاٹش لیگ میں سیلٹک نے ایبرڈین کو 1-3 گول سے ہرایا اور لیگ میں 100 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. سیلٹک کی ٹیم رواں سیزن میں ناقابل شکست رہی ہے. میڈرڈ اوپن میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کے کوارٹر فائنل میں 4 مرتبہ کے چیمپئن رافیل نڈال نے بیلجیم کے ڈیوڈ گوفن کو 7-6 اور 6-2 سے شکست دی اور سیمی فائنل میں کوالیفائی کر لیا, جہاں ان کا مقابلہ سیکنڈ سیڈ نوواک جوکووچ سے ہوگا. دوسرے کوارٹر فائنل میں آسٹریا کے ڈومینک تھیم نے بورنا کوریک کو 6-1 اور 6-4 سے ہرا دیا. اسی ٹورنامنٹ میں خواتین کے سنگلز مقابلوں کا فائنل رومانیا کی سیمونا ہالپ اور فرانس کی کرسٹینا ملادینوویچ کے درمیان ہے. سیمی فائنل میں حالپ نے انستازیا سیواسٹووا اور ملادینوویچ نے سویتلانا کوزنیٹسووا کو شکست دی. فارمولا 1 کار ریس میں کل ہونے والی اسپینش گراں پری سے قبل آج آخری پریکٹس ریس میں فراری ٹیم کے ڈرائیور کیمی ریکنن نے چیمپئن شپ لیڈر سیباسٹین ویٹل سے آگے سر فہرست ٹائمنگ دی ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبا ناز. انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کے سربراہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین سے ناراض ہو گئے ہیں. اس کی تفصیل سیربین میں آگے آنے کو ہے. یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا. اہم خبروں کے ساتھ ناجز ظفر.
اتوار سے دی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے 2 روزہ اجلاس کا آغاز ہو رہا ہے, جس میں 130 ممالک سے 1500 مندوبین شریک ہو رہے ہیں. اس اجلاس میں 29 سربراہان مملکت بھی شریک ہوں گے. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف بھی شرکت کے لیے چین میں موجود ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر گوادر میں نامعلوم افراد نے تعمیراتی کام کرنے والے مزدوروں پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں کم از کم 10 مزدور ہلاک اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ لیویز حکام نے بتایا ہے کہ ہلاک ہونے والے 10 مزدوروں کا تعلق سندھ کے علاقے نوشہر و فیروز سے ہے۔ ایک عراقی شیعہ ملیشیا کا کہنا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف ایک حملے میں اس نے موصل کے مغرب میں کئی دیہات پر قبضہ کر لیا ہے۔ شیعہ ملیشیا نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کو شام کی سرحد کے قریب صحرائی علاقے سے نکالنے کے لیے جمعے کے دن آپریشن کا آغاز کیا تھا۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کی جانب سے آئی سی سی کے چیئرمین ششانک منوہر کی حمایت کرنے پر انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کے صدر جائلز کلارک خوش نہیں ہیں۔ وہ کیوں ناراض ہوئے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے میں نے ہمارے نامہ نگار عبدالرشید شکور سے پوچھا کہ شہریار خان نے ششانک منوہر کی حمایت کس بات پر کی تھی۔
یہ حمایت بگ تھری کے خاتمے کے سلسلے میں تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بگ تھری کے خاتمے کی باتیں ہو رہی تھیں تو ششانک منوہر صاحب ہی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ یہ منصفانہ عمل نہیں ہے اور اس سے کرکٹ کے جو چھوٹے ممالک ہیں، جو ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے والے چھوٹے ممالک ہیں، ان کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ مالی تقسیم جو ہے وہ منصفانہ نہیں ہے۔ اگر بھارت کو زیادہ پیسے مل رہے ہیں تو کیوں مل رہے ہیں؟ تو ششانک منوہر کی طرف سے جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو لا محالہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی اس نے ایک اپنا مفاد نظر آیا، کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ابتدا میں بگ تھری کی حمایت کی تھی صرف اس لیے کہ بھارت اس کے بدلے پاکستان سے کھیلنا کی جو باتیں ہوئی تھیں، ایم او یو سائن ہوا تھا 2014 میں، لیکن جب بھارت نے انکار کیا تو پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان بھی یہ موقف کے ساتھ سامنے آئے کہ یہ بگ تھری کو ختم ہونا چاہیے اور دوسرے ممالک بھی اس کے لیے کوشاں نظر آئے۔ تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کی جو ششانک منوہر کی جو حمایت ہے اس کی بنیادی وجہ بگ تھری ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے اب سب ایک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سوائے بھارت اور سری لنکا کے۔
انگلینڈ اور ویلز کرکٹ بورڈ کے جو صدر ہیں، چیئرمین ہیں، وہ کیوں ناراض ہوئے اس حمایت پر؟
دیکھیں، پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے بڑی مشکل ہے۔ دونوں ششانک منوہر اور جائلز کلارک دونوں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کے بہت قریب رہے ہیں اور دونوں سے ان کے بہت ہی اچھے مراسم رہے ہیں۔ ششانک منوہر آئی سی سی کے چیئرمین، جیسا میں نے کہا کہ بگ تھری کے خاتمے کے لیے ہونے والی کوششوں میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کی حمایت کی، اور اسی طرح جائلز کلارک جو ہیں وہ پاکستان ٹاسک فورس کے چیئرمین ہیں، جس کا بنیادی کام پاکستان کرکٹ کے انفراسٹرکچر کو دیکھنا تھا، لیکن سب سے بڑی جو اہم بات تھی وہ یہ تھا کہ انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں واپس لائی جائے، اور اس سلسلے میں پاکستان کرکٹ بورڈ جائلز کلارک کی طرف دیکھ رہا تھا امید بھری نظروں سے۔ اور جائلز کلارک نے بھی گزشتہ اس سال جنوری میں وہ پاکستان آئے تھے، پنجاب گورنمنٹ کے حکام سے ان کی ملاقاتیں ہوئی، پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ اس سال انٹرنیشنل 11 کو پاکستان لائیں گے۔ یہ بہت پہلے سے یہ پلان ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی جو بحالی ہے اس کے پہلے قدم کے طور پر ایک انٹرنیشنل 11 آئے، وہ پاکستان میں میچ کھیلے۔ یہ سب کچھ جائلز کلارک کے توسط سے ہو رہا ہے۔ تو اب چونکہ ششانک منوہر کی پاکستان کرکٹ بورڈ حمایت کر رہا ہے، تو ہماری جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جائلز کلارک اس ساری صورتحال سے بہت اپسیٹ ہیں، وہ خوش نہیں ہیں۔ تو ماہرین اور مبصرین ہیں اور جو اس معاملے پر جو ان کی گہری نظر ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ اگر جائلز کلارک مزید اگر یہ ناراضگی اگر بڑھتی ہے اور یہ دوریاں بڑھتی ہیں تو پھر اس کا اثر انٹرنیشنل 11 کا جو مجوزہ دورہ پاکستان ہے اس پر بھی پڑ سکتا ہے۔
یہ تھے نامہ نگار عبدالرشید شکور، جن سے میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی۔ یورپ کی پولیس ایجنسی یوروپول کا کہنا ہے کہ غیر معمولی پیمانے پر سائبر حملے نے دنیا کے مختلف اداروں کو نشانہ بنایا ہے، جس میں برطانوی ادارہ نیشنل ہیلتھ سروس بھی شامل ہے۔ اسی بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے میں نے بات کی اسلام آباد میں مقیم بائٹ فار آل سے وابستہ سائبر سیکیورٹی کے ایکسپرٹ فرحان حسین سے، اور ان سے پوچھا کہ اتنے بڑے پیمانے پر ہیکنگ ممکن کیسے ہوئی۔
یہ جو سافٹ ویئر ہے، یہ جو میلویئر ہے جو کہ پھیلا ہے، اس کو رینسم ویئر کہتے ہیں، اور میلویئر کی اور مختلف اقسام بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ وائرس ہو گیا۔ تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے کہ کوئی میلویئر کی قسم جو ہے وہ اتنے سارے ممالک میں ایک ساتھ پھیلی ہو، بلکہ اب تو کافی دنوں سے کوئی اس طرح کی خبر نہیں آئی تھی۔ ہاں، رینسم ویئر جو ہے وہ میلویئر ہی کی ایک سمجھنے کی ایک نئی لیس نون قسم ہے، جو کہ آپ کی فائلز کو جو ہے وہ لاک کر دیتی ہے اور آپ سے پھر وہ تاوان کی ڈیمانڈ کرتے ہیں.
تو یہ جو تاوان رنسم مانگا گیا ہے یہ کیسے دیا جائے گا؟
یہ اس پرٹیکولر کیس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہوتی ہے جس کو بٹ کوائن کہتے ہیں. تو آپ بٹ کوائن خریدیں اور بٹ کوائن کے ذریعے جو ہے وہ پیمنٹ کریں. لیکن پیمنٹ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ ڈیجیٹل سیکیورٹی ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ آپ کو پیمنٹ نہیں کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ آپ کو کوئی شیورٹی نہیں ہوتی کہ آپ کی فائلز واپس مل جائیں گی یا نہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہیکرز آپ سے مزید پیسے مانگتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ پیمنٹ پہ اتر آتے ہیں تو یہ تو چیز چلتی رہے گی. آپ جو کرمینل انڈسٹری ہے اس کو آپ اس کی طرف آپ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں تو وہ اور زیادہ ان کو یہ کام مزید کرنے کا موقع ملتا ہے. تو بہتر یہ کہ ہم پریونٹیو ایشوز پریونٹیو کیورز کی طرف آئیں کہ ہم اس کو روک کیسے سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم آگے پیسے دینے کی بات سوچیں.
اچھا فرحان, جس طرح آپ نے ذکر کیا ڈیجیٹل سیکیورٹی ایکسپرٹس کا, ان کی ایڈوائز یہ ہے کہ رینسم نہ دیا جائے, تاوان نہ دیا جائے. تو یہ مسئلہ رینسم کے بغیر حل کیسے ہوگا؟ ابھی اگر آپ کی ساری فائلز وغیرہ ساری ہیک ہو گئی ہیں, کمپیوٹر بلاک ہو گیا, تو اسے کیسے کوئی طریقہ ہے کھولنے کا؟
جن لوگوں نے بیک اپ بنایا ہوگا اپنی فائلز کا ان کو تو بہت فائدہ ہوگا کہ ان کے پاس ایک کاپی سافٹ ویئر کی آلریڈی موجود ہوگی. ڈیجیٹل سیکیورٹی میں ایک اور چیز پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ بیماری ہونے کا انتظار کریں اور جب بیماری ہو جائے تو اس کو آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, اس کو روک تھام زیادہ مفید ہوتی ہے. تو ابھی تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے اس سے نقصان اٹھایا ہے. دیکھیے, اگر ہم پیسے دے بھی دیں گے تو ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ہمیں واپس یہ $300 پر کمپیوٹر جو مانگ رہے ہیں ہمیں فائلز اپنی واپس مل جائیں گی, یا وہ وائرس دوبارہ سے ایکٹیویٹ نہیں ہو جائے گا کچھ دنوں کے بعد.
اچھا, تو کیا ماضی میں ایسی کوئی
ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ خوش قسمتی سے اس پرٹیکولر رینسم ویئر کا تو توڑ جو ہے وہ نکل آیا ہے.
اچھا,
اور وہ بھی ایک شخص نے غلطی سے جو ہے وہ ایکسیڈنٹل اس کو کیور کہہ رہے ہیں کہ اس نے کچھ کرنے کی کوشش کی اور اس کے نتیجے میں یہ رینسم ویئر چلنا بند ہو گیا. تو اب تھوڑی سی امن کی سانس لوگ لے سکتے ہیں کہ اس کا تو توڑ نکل آیا ہے. اور باقی یہ کہ اب مختلف جو آپریٹنگ سسٹمز ہیں وہ اور سافٹ ویئر بنانے والے ادارے ہیں وہ پیچز ریلیز کر رہے ہیں اپ ڈیٹس کے, تاکہ جس کا کمپیوٹر انفیکٹڈ ہو وہ ٹھیک ہو جائے.
اچھا, تو فرحان, امریکہ میں انتخابات میں ہیکرز کا ذکر ہوا ٹرمپ کی جیت کے بعد, ابھی فرانس میں جو صدارتی انتخابات ہوئے اس میں بھی ہیکنگ کا ذکر رہا. اب یہ اتنا بڑا سائبر حملہ, کیا سائبر سیکیورٹی انڈسٹری اس طرح کی چیزوں کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات کر رہی ہے؟
اقدامات بالکل ہوتے رہتے ہیں اور 24 گھنٹے سائبر سیکیورٹی کے ایکسپرٹس اور ادارے جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ روک تھام کے لیے جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ وہی بات ہے کہ جیسے انسانی بیماریاں ہوتی ہیں کہ ہاسپٹلز اور ڈاکٹرز اور ریسرچرز سائنٹسٹ مستقل کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کو روکنے کی, لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نئی میوٹیشن ہو جاتی ہے, کوئی نئی چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور یہاں پہ جو ہے وہ ہیومن انٹروینشن کی وجہ سے, کیونکہ میلویئر کے ہونے سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچتا ہے جو کہ جن کے جو مقاصد ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے. انفیکٹ بہت ساری حکومتیں جو ہیں وہ خود میلویئر ڈیولپ کرتی ہیں اور مختلف دوسرے ممالک اور پولیٹیشنز کے اوپر اسپائی کرنے کے لیے یا ان کا ڈیٹا چرانے کے لیے. تو یہ تو جب تک کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ رہے گی تب تک کہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں بھی چلتی رہیں گی.
تو کیا یہ جو اتنا بڑا سائبر حملہ ہوا ہے, کیا یہ لوگ ٹریسیبل ٹریکیبل ہوتے ہیں, ان کو پکڑا جا سکتا ہے؟
کافی سارے ایسے کیسز ہوئے ہیں جس میں جو ہیکرز ہیں ان کو پکڑا گیا ہے. اب یہ تو ابھی اتنا نیا ہے, اتنا تازہ ہے یہ کیس کہ ابھی اس کو پتہ لگانا جو ہے وہ مشکل ہے. آئی ایم شیور کہ اتنے سارے ممالک افیکٹ ہوئے ہیں, اور جیسے یو کے کے اندر تو ان کا جو این ایچ ایس کا نیشنل ہیلتھ کا جو کریٹیکل ادارہ ہے وہ افیکٹ ہوا ہے. تو آئی ایم شیور کہ ان کے جتنے بھی فورینزکس اور ڈیجیٹل ایکسپرٹس ہوں گے سائبر سیکیورٹی کے, وہ اس پہ لگے ہوئے ہوں گے کہ اس کو ٹریک ڈاؤن کریں اور پتہ لگائیں کہ کہاں سے ہوا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ये जो मेलवेयर है जो से टेक्नोलॉजी यूज की गई है, ये दरअसल अमरीकी हुकूमत की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA की डेवलप करदा टेक्नोलॉजी है, जिसको कुछ हैकर्स ने चुरा के और आम कर दिया था और फिर उसको इस्तेमाल किया गया ये वायरस ये रैंसमवेयर बनाने में।
ये थे बाइट फॉर ऑल से वाबस्ता साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट फरहान हुसैन। आइए साइबर दुनिया से वापस लौटते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आइंदा इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा में तैयारियां शुरू कर दी हैं। यही वजह है कि पार्टी के सरबराह और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी दूसरी मरतबा खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे हैं। पेशावर से अजीजुल्ला खान की रिपोर्ट।
नाराज कारकुनों और वोटर्स को मनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोशिशें तो शुरू कर दी हैं और इस सिलसिले में आज आसिफ अली जरदारी ने कारकुनों से मुख्तसर खिताब किया। उनका कहना था कि साल 2013 के इंतखाबात आर उसके इंतखाबात थे, लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं होगा।
इस खातिर की जमहूरियत रहे, इस सोच में कि जमहूरियत को डैमेज ना हो, मैंने आर ओ इलेक्शन भी एक्सेप्ट की, मगर इस दफा मैं बताए देता हूँ और मैं वार्निंग भी देता हूँ कि हर इलेक्शन में हमारे वोटर्स जो आएंगे वो सारा दिन बैठे रहेंगे हर पोलिंग पे और हमसे रिजल्ट इनसे लेके उठेंगे।
आसिफ जरदारी ने मौजूदा हुकूमत पर भी तनकीद की और कहा कि इस वक्त मुल्क में एक मुगल बादशाह की हुकूमत है।
आजकल देखा है कि तीनों बॉर्डर हमारे इनसे संभाले नहीं जा रहे। हमारे जमाने में कश्मीर पे जरूर थोड़ी बहुत इश्यूज थे, मगर अफगानिस्तान पे और ईरान पे हमने उनसे एक अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, एक वर्किंग रिलेशनशिप बना के रखी हुई थी।
साबिक सदर यहाँ पिशावर में 3 से 4 रोज तक कयाम करेंगे, जहाँ वो पार्टी के सूबाई रहनुमाओं, काबीना और अराकीन असेंबली से मुलाकातें करेंगे। आसिफ जरदारी जहाँ रूठे दोस्तों को मनाने आए हैं, वहाँ पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असेंबली नूरालम खान जमात की कयादत से नाराज हैं।
अनफॉर्चुनेटली जब मैंने देखा कि वही फिर लोग आगे आ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फिर यरगमाल बनाया जा रहा है, तो और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो आराम से पीछे फिर बैठ गए हैं या साइड लाइन हो गए, तो फिर मैंने ये सोचा कि इट्स बेटर कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इलेक्शन ना लड़ूं और अपनी आवाम की चॉइस पे जो भी वो फिर हुक्म करे वो करूंगा। लेकिन करप्शन और कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जिसकी वजह से मैं मतलब जरूरी बात है साइड पे हुआ। और मैं दूसरी बात ये है कि जरदारी साहब जब पेशावर भी आए या वो भी पहले भी आए तो ना तो वो अपने MNAs को ना किसी और को कॉल करते हैं ना वो करते हैं, तो ये उनका अपना वो होता है, अपना मेरे ख्याल में ट्रिप होता है, वर्कर उसको कुछ बताते नहीं है।
आसिफ जरदारी कोई 3 हफ्ते पहले भी खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पर आए थे। उन्होंने मर्दान और मलाकांड में अवामी जलसों से खिताब किया था, लेकिन वो इन जलसों में अपनी भरपूर अवामी कुव्वत का मुजाहरा नहीं कर पाए। अजीजुल्ला खान, BBC, पेशावर।
और अब वक्त हुआ चाहता है नामनिगार शकील अख्तर के हफ्तावार कॉलम दूसरा पहलू का।
भारत ने पिछले अशरों में तिब्बी साइंस में काफी तरक्की की है। एक वक्त था कि दिल और कैंसर जैसी पेचीदा बीमारियों के इलाज के लिए चेन्नई या मुंबई ले जाना पड़ता था। आज पूरे मुल्क में जगह जगह जदीद तरीन इलाज और मुआलजे की सहूलियात मौजूद हैं। भारत में इलाज की सहूलियात और अस्पताल वगैरह का निज़ाम इतना जदीद, कामयाब और बेहतर है कि अमरीका, यूरोप और एशिया के कई ममालिक के लाखों लोग हर बरस भारत में इलाज की गरज से आते हैं। इलाज के लिए यहाँ आने का एक सबब यह भी है कि यहाँ इलाज का आलमी मेयार होते हुए भी ये यूरोप और अमरीका के मुकाबले बहुत सस्ता है। गैर ममालिक से आने वाले मरीजों की तादाद हर बरस बढ़ती जा रही है। कई अस्पतालों ने मरीजों की सहूलत के लिए अरबी, फारसी और बाज़ अफ्रीकी जबानों के मुतरजम भी मुकर्रर किए हैं। 2015-16 में तकरीबन 5 लाख गैर मुल्की मरीज इलाज के लिए भारत आए। इन मरीजों के लिए कई रिश्तेदार भी उनके हमरा यहाँ आते हैं। गुज़िश्ता बरसों में यह तिब्बी सयाहत कई अरब डॉलर की सनद बन गई है। गैर ममालिक से आने वाले मरीजों में हजारों मरीज हमसाया मुल्क पाकिस्तान से भी आते हैं। इनमें बेशतर जिगर और बच्चों के दिल के इलाज के लिए मुंबई, चेन्नई और दिल्ली आते हैं, लेकिन गुज़िश्ता फरवरी में अचानक इन मरीजों की तादाद कम हो गई। पिछले 2 महीने में पाकिस्तानी मरीजों का आना बिल्कुल बंद हो गया है। भारत और पाकिस्तान की सिफारती जंग अब आवाम तक पहुंच चुकी है। भारत की हुकूमत ने पाकिस्तान से आने वाले मरीजों को वीजा देना बंद कर दिया है। پاکستان نے بھارتی بحریہ کے ایک سابق کمانڈو کلبھوشن جادو کو جاسوسی اور تخریب کاری کے مبینہ جرم میں موت کی سزا سنائے جانے کے بعد بھارت کی حکومت نے پاکستانی مریضوں کے لیے یہ شرط عائد کر دی کہ صرف انہی مریضوں کو ویزا دیا جائے گا جن کے پاس پاکستان کے خارجی امور کے مشیر سرتاج عزیز کا سفارشی خط ہوگا۔ دونوں ملکوں کے تعلقات جس نچلی سطح پر پہنچ چکے ہیں ان حالات میں سرتاج عزیز شاید ہی کسی مریض کو بھارت جانے کا سفارشی خط جاری کریں گے۔ تلخیوں کے اس دور میں فلم آرٹسٹ اور کھلاڑیوں کے بعد مریضوں کو بھی ویزا نہ دینے پر سول سوسائٹی نے تشویش اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کی سول سوسائٹی نے بھارت کی حقوق انسانی کی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کی حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کم از کم مریضوں کے لیے ویزا جاری کرنے میں کوئی پابندی نہ عائد کرے۔ لیکن یہ نفرتوں کا دور ہے۔ سرحدوں پر صرف ہلاکتیں ہی نہیں ہو رہیں، نفرتوں اور تلخیوں کی شدت کے اظہار کے لیے انسانی لاشوں کی بے حرمتی بھی کی جا رہی ہے۔ دونوں جانب تناؤ عروج پر ہے۔ کنٹرول لائن پر گولہ باریاں ہو رہی ہیں۔ کشمیر ایک دبا ہوا آتش فشاں بنا ہوا ہے۔ بھارت کے ٹی وی چینلز بفرے ہوئے گو رکشکوں کی طرح ایک ہجومی اور ہسٹیریائی نفسیات کا شکار لگتے ہیں۔ صرف نفرت ہی ایک ایسی کیفیت ہے جو ہر جگہ مشترک نظر آتی ہے۔ اس مسلسل بڑھتی ہوئی نفرت نے اب ان ہزاروں کمزور اور مصیبت زدہ مریضوں کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا ہے جنہیں ڈاکٹرز اور طبی ماہرین نئی زندگی دیا کرتے تھے۔ یہ صرف دو ملکوں کے بگڑتے ہوئے رشتوں کا سوال نہیں ہے، یہ بکھرتی ہوئی انسانی قدروں کا غماز ہے جس کی جواب دہی صرف حکومت کی نہیں پورے معاشرے کی ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
26 مارچ سے 28 اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز پر، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز پر اور 25 میٹر بینڈ پر 11910 اور 12075 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے ہفتہ وار پروگرام بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا۔ بالی ووڈ راؤنڈ اپ نصرت جہاں کے ساتھ۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
آنکھوں میں تیری عجب سی ادائیں ہیں، دل کو بنا دے جو پتنگ سانسیں، یہ تیری
یہ وہ ہیں جو حسین خواب بیچتے ہیں محبت کے، خوبصورت احساس کے، اور یہ ہیں بالی ووڈ کے کنگ خان جنہیں رومانس کا شہنشاہ کہا جاتا ہے۔ لیکن خود شاہ رخ کا کہنا ہے کہ وہ نہیں جو پردے پر نظر آتے ہیں۔
جو تیری خاطر تڑپے پہلے سے ہی، کیا اسے تڑپانا، او ظالمہ، او ظالمہ۔
شاہ صاحب، آپ اصل زندگی میں کتنے رومانٹک ہیں اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ بس پردے پر دل لگا کر رومانس کرتے رہیں، پردے کے پیچھے آپ جانے اور آپ کی بیگم۔
جنم 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 ساتھ چلنا، قسم تمہیں قسم، ماں کے ملنا یہی۔
صاحب، جتنے مزاقیہ ہیں اتنے ہی انٹیلیجنٹ بھی کہے جاتے ہیں۔ کینیڈا میں ایک مشہور ایونٹ کے دوران انہوں نے محبت اور انسانیت پر لیکچر میں کیا خوب کہا کہ آپ کے ہاتھ ہی آپ کا مستقبل بناتے ہیں، چاہے تو ان سے دیواریں بنا لیں اور چاہے تو انہی ہاتھوں سے دیواریں گرا کر لوگوں کو گلے لگائیں۔ کیا بات ہے خان صاحب، آپ کی ان باتوں میں بھی کتنا رومانس ہے۔
رنگ دے تم
نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں آپ کا فیوریٹ پروگرام بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ کبیر خان بتائیں گے فلم ٹیوب لائٹ کے بارے میں، اور ہاف گرل فرینڈ کیسی ہوتی ہے سنیے گا شردھا کپور سے۔
یہ موسم کی بارش، یہ بارش کا پانی، یہ پانی کی بوندے، تجھے ہی تو ڈھونڈے
بھائی۔ کہتے ہیں گرل فرینڈ یا تو ہوتی ہے یا پھر نہیں ہوتی، لیکن ہاف گرل فرینڈ بھی ہوتی ہے، یہ پہلی بار سنا ہے۔ شردھا جی، یہ ہاف گرل فرینڈ کا چکر کیا ہے؟
اس کی لائف میں ایسا شاید ہو رہا ہے یا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ گھبرا گئی ہے پوری طرح سے پیار کرنے میں، اور اس لیے وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری ہاف گرل فرینڈ ہوں۔
میں پھر بھی تم کو چاہوں گا، میں پھر
कबीर खान सलमान खान के साथ अपनी फिल्म ट्यूबलाइट के साथ तैयार हैं। फिल्म ईद के मौके पर रिलीज होने वाली है। कबीर साहब, बजरंगी भाईजान को इस बार किस रूप में लेकर आने वाले हैं?
आपको ये झलक दिखाई देगी कि सलमान खान इस बार बहुत अलग किस्म का एक कैरेक्टर निभा रहे हैं। ऐसा कैरेक्टर जो मैं कह सकता हूँ, हो सकता है अभी तक उन्होंने अपने करियर में कभी किया नहीं है। बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है। एज अ डायरेक्टर मैं जब उनको गया, मैंने जब उनको समझाया कैरेक्टर, मैंने उनसे यही बात करी थी कि ये बहुत ही एक्सट्रीमली चैलेंजिंग कैरेक्टर है एंड वी शुड बी रियली रेडी टू डू इट। एंड ही सेड आई एम अप फॉर द चैलेंज, बट ही हैज जस्ट पुश्ड द बाउंड्रीज इन टर्म्स ऑफ क्राफ्ट एंड एक्टिंग इन दिस फिल्म।
Gentlemen, and now for what you all have been waiting for.
The beautiful, the gorgeous, the stunning, the sizzling.
कौन फिल्मों से बॉलीवुड का सफर तय करने वाली अदाकारा सनी लियोनी का असली नाम करणजीत कौर बोहरा है, जो अमेरिका में एक सिख फैमिली में पैदा हुई। स्टार बनने से पहले सनी ने अपना नाम तब्दील किया था। बॉलीवुड आने से पहले सनी कामयाब पॉर्न स्टार बन चुकी थी। 2011 में सनी को इंडिया में टीवी रियलिटी शो बिग बॉस का ऑफर आया, जिसे उन्होंने कबूल किया। सनी का माजी घूमकर उनके सामने आया और बिग बॉस में उन्हें लिए जाने पर सवाल उठाए गए। सनी ने फिल्मों के साथ साथ कई आइटम नंबर भी किए। तो कैसा चल रहा है आपका सफर?
ये बोल सकते थे कि मैं एक बेबी थी। अभी तो मैं एटलीस्ट 5-6 इयर्स ओल्ड, मे बी लाइक 10 इयर्स ओल्ड। आई हैव ग्रोन अ लॉट। आई हैव लर्न टू वॉक, आई हैव लर्न टू यू नो, एवरी डे जब मैं सेट पे होती हूँ, मैं वो सेट एक वर्कशॉप समझती हूँ। सो हर रोज मेरा वर्कशॉप होता है। I learn something मेरे अपने बारे में या acting के बारे में या production के बारे में, कुछ भी। I learn so many things जब मैं set पे होती हूँ।
ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, ये दर्द है तो क्या, ये इश्क की तलाश है, फना किया मुझे।
हालांकि सनी लियोनी आज बॉलीवुड में काफी तक सेटल हो चुकी हैं। बिग बॉस के दौरान ही उन्हें महेश भट्ट की फिल्म जिस्म 2 का ऑफर आया। फिल्म ने काफी कमाई की।
ग्लैमर इंडस्ट्री में सक्सेस का शॉर्टकट, शॉर्ट स्कर्ट।
राग्नी MMS 2 और एक पहली लीला में सनी का अहम किरदार था, लेकिन ये फिल्में कमर्शियली कामयाब न हो सकी और ना ही सनी बतौर एक्टर कोई कमाल दिखा सकी। शुरू में कुछ लोग सनी के साथ काम करने से भी कतराए। इंडस्ट्री और मीडिया दोनों में ही हमेशा उन्हें तंज का निशाना बनाया जाता रहा। कैसा महसूस होता है जब लोग सनी को उनके माजी से जोड़कर देखते हैं?
फील होता है, बट यू नो व्हाट एम आई गोना डू। मैं मेरा पास्ट को अरेज नहीं कर सकती हूँ, नॉर डू आई वांट टू। सिर्फ ये दैट आफ्टर ईच फिल्म मैं प्रे करती हूँ दैट इतना बड़ा होता है तो जो लोग आउट देयर दैट ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि दे बाइट देयर टंग, दैट दे से ओके शी इज सीरियस, वो यहाँ रहना चाहती है, वो एक्ट्रेस बनना चाहती है, अगर ये लोग उसको चांस दे रहे हैं देन मे बी आई शुड गिव हर चांस टू।
कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ।
सनी लियोनी ने ना तो कभी अपने माजी को छुपाया और ना ही झुटलाया। अक्सर इंटरव्यूज में सनी चुपते हुए सवालों का इंतहाई वकार और नरमी के साथ जवाब देती है।
एक बात कहूं, क्या इजाजत है इश्क की मुझको आदत है।
ऐसे एक इंटरव्यू में जब सनी से पूछा गया कि क्या आमिर खान जैसा कोई बड़ा स्टार आपके साथ काम करना चाहेगा, तो सनी ने इंतहाई सादगी से जवाब दिया, शायद नहीं। इस इंटरव्यू में सनी लियोनी के सादा और ईमानदार जवाब ने आमिर खान को मुतासिर किया। उन्होंने कहा कि वो जरूर सनी के साथ काम करना चाहेंगे। सनी लियोनी को बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब उन्होंने शाहरुख खान के साथ उनकी फिल्म रईस में आइटम नंबर किया। तो कैसा लगा शाहरुख के साथ काम करके?
जब मैंने उनके साथ काम किया एंड बातें की, he went above and beyond that. क्योंकि when you see someone on TV, जब आप टीवी पे देखते हैं या मूवी थिएटर्स पे या इंटरव्यूज देखते हैं, यू हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ लाइक रिस्पेक्ट एंड ऑल्सो एडमिरेशन, ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स, बट देन जब आप अपने आप मीट करते हैं, it's a different level. You understand वो उस लेवल पे क्यों है, because of his charisma, his professionalism, his dedication to his work.
बतौर एक्ट्रेस सनी लियोनी की ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रहीं, लेकिन उनके आइटम नंबर खासे मशहूर रहे।
मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनके, ओ मेरे सैया सुपरस्टार।
जो काम आता है, जो मैं काम करती हूँ, I am happy about that. If there were other actresses or actors that wanted to be a part of this but didn't want to because of me, then मैं क्या करती?
Pink lips.
चलते चलते इस हफ्ते की फिल्म की बात कर ले। इस हफ्ते दो फिल्में आई हैं, अमिताभ बच्चन की फिल्म सरकार और मेरी प्यारी बिंदु।
हर अच्छाई की कोई निर्धारित कीमत होती है, वो चाहे पैसा हो, ज्ञान हो या फिर दर्द।
तो आइए बात करते हैं हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बैनर्जी से। तो अर्णब, पहले सरकार की बात कर ले।
राम गोपाल वर्मा ने एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म दी थी सत्या, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी ऐसी फिल्में दी हैं जो कि सब भूल चुके हैं। उसके बाद मैं कहूंगा, एक अच्छी बात कहना चाहूंगा सरकार 3 के बारे में, शायद ये इतनी घटिया नहीं है जितनी डिपार्टमेंट थी या शोले थी। कहानी बहुत ढीली है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी क्योंकि पहली वाली मुझे अच्छी लगी थी, दूसरी वाली भी उसमें कुछ खास नहीं था, लेकिन उसमें जो एंड था जहां ऐश्वर्या का कैरेक्टर कहता है कि एक कप चाय लाना, उससे लगता है कि हां कहानी थोड़ी आगे बढ़ेगी, लेकिन कहानी आगे ही नहीं बढ़ी है, जिसकी वजह से बहुत डिसअपॉइंटिंग लगी मुझे।
ओ हारे आ मैं दिल हारे आ, ओ हारे आ मैं दिल हारे आ।
मेरी प्यारी बिंदु में आयुष्मान खुराना और परिणीति चोपड़ा हैं। तो अर्णब, ये फिल्म कैसी रही?
मेरी प्यारी बिंदु में एक जगह डायलॉग है, एक राइटर है जो कि आयुष्मान का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, वो एक कहता है और अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि लव स्टोरी में क्या रखा है, वही तो एक जैसी होती है। ठीक वही बात मैं फिल्म के लिए भी कह सकता हूँ कि लव स्टोरी में क्या रखा है, फिल्म तो एक ही जैसी होती है सारी, लेकिन यहाँ पे राइटिंग को मैं जोर दे के कहूंगा कि राइटिंग कुछ फ्रेशनेस है उसमें, जिसके साथ साथ एक्टिंग भी लोगों की कुछ नयापन लाती है।
हफ्ते का बॉलीवुड राउंडअप, अगले हफ्ते फिर आऊंगी नई नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।
बीबीसी बॉलीवुड राउंडअप, बॉलीवुड राउंडअप।
आप सुन रहे थे बॉलीवुड राउंडअप, जो कि पेश कर रही थी नुसरत जहां। इसी के साथ सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम एडिटर थे वहाब रफीक, प्रोड्यूसर थे अथर काजमी, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थी लीजा हैक, इस्लामाबाद में आमिर सदीक। आदिल शाहजेब को इजाजत दीजिए। आखिर में अहम आलमी खबरों के खुलासे के साथ नाजिश सफर।
سعودی عرب کے مشرقی شہر عوامیہ میں ایک بچے اور ایک پاکستانی مرد کو گولی مار کر ہلاک کرنے کے واقعے کے بعد سڑکیں بند ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آور نے زیر تعمیر عمارت کو نشانہ بنایا تھا. چین میں اتوار کو دی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے دو روزہ اجلاس کا آغاز ہو رہا ہے جس میں 130 ممالک سے 1500 مندوبین شریک ہو رہے ہیں. اس اجلاس میں 29 سربراہان مملکت بھی شریک ہوں گے. وزیراعظم پاکستان میاں نواز شریف بھی شرکت کے لیے چین میں موجود ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر گوادر میں نامعلوم افراد نے تعمیراتی کام کرنے والے مزدوروں پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں کم از کم 10 مزدور ہلاک اور کئی زخمی ہوئے. لویز حکام نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے 10 مزدوروں کا تعلق سندھ کے علاقے نوشہر و فیروز سے ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.